الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رمضان المبارك کا مہینہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے. عبادت کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے, اس لیے اللہ کے قرب حاصل کرنے کی سپیڈ کو بھی 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اتنی برکتوں والا یہ مہینہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب روزے دار دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, فرشتوں کی جماعتیں اس روزے دار کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہی ہیں. اتنی ساری برکتیں اس روزے دار کے ساتھ ہوتی ہیں کہ اگر اس کو اپنے مقام کا پتہ چل جائے تو وہ سارا سال روزہ رکھنے کی ہی دعا کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے, آپ نے فرمایا کہ اگر تم کو اس رمضان کی حقیقت کا پتہ چل جائے تو تم دعا کرو کہ یا اللہ یہ سارا سال ہی رمضان رہے. تو رمضان کی اتنی برکات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ روزے دار کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جتنی مخلوق ہے وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے. آسمانوں میں پرندے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اور سمندر میں مچھلی اس کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں, اور بلوں میں چونٹیاں تک اس کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں. تو بڑا اونچا مقام والا یہ روزے دار ہے. سارا سٹیج جو ہے وہ سیٹ ہو گیا ہوتا ہے. اب اگر یہ خود تھوڑا سا قدم بڑھا لے تو یہ اللہ کے بہت قریب ہو سکتا ہے. اس لیے امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ رمضان کی برکتوں کا مقابلہ پورے سال کی برکتوں کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے سمندر کا مقابلہ قطرے کے ساتھ ہوتا ہے. تو جو کچھ اس مہینے میں حاصل ہو سکتا ہے باقی پورے سال میں حاصل ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اس مہینے کے معاملے میں بندہ ذرا کانشس ہو, اس کے اوقات کو انسان بہت ہی زیادہ احتیاط سے گزارے کہ ہر ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ کے قرب میں انسان کو بہت آگے لے جا سکتا ہے. اگر ہر عبادت کے بارے میں یہ سوچے نا کہ یہ 70 گنا ملٹی پلائی ہو جاتی ہے تو ہر عبادت ہی بہت بڑی لگے گی. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ جی دو نفل پڑھ لیے, پڑھے نہ پڑھے کوئی بات نہیں. جب ذہن میں آئے گا کہ دو نفل اب جو پڑھوں گا یہ 140 نفل کے برابر میں ہے تو آپ کبھی اس کو مس نہیں کریں گے. اسی طرح آپ کہتے ہیں جی ایک پارا پڑھوں گا, آج نہیں پڑھ لیتا. ایک پارا نہیں پڑھیں گے, یہ 70 پاروں کے برابر, ڈھائی قرآن کے برابر ہے, آپ کہیں گے نہیں پڑھی لوں تو بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذہنی طور پہ اور اللہ کے نبی نے ہمیں ذہنی طور پہ تیار کیا ہے کہ جو اس مہینے میں ہو سکتا ہے وہ باقی پورے سال میں ہو ہی نہیں سکتا. یہ مہینہ اللہ کی اس نسبت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے, اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا مہینہ. تو یہ جو اللہ والے, اللہ کی نسبت حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی نشانیاں بتائی جا رہی تھی پچھلی 9 مبارک راتوں میں 9 نشانیاں بتائی گئیں ان اللہ والوں کی. ایک نشانی تو یہ تھی کہ اللہ والوں کے اوپر ذکر کا غلبہ ہوتا ہے, ذکر میں فنائیت ہوتی ہے, اور ایک نشانی یہ تھی کہ ان کو اپنی نیت کا استحضار ہوتا ہے. ان کی نیت صحیح بھی ہوتی ہے, ہر کام اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں اور نیت حاضر بھی ہوتی ہے. اور تیسری ان کی نشانی یہ تھی کہ ان کو معیت الہی ہوتی ہے, حاصل ہوتی ہے, یعنی ان کو اس چیز کا احساس ہر وقت رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور چوتھی چیز بیان کی گئی کہ اللہ والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں. اور پانچویں چیز بیان کی گئی کہ اللہ والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے. اللہ والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اتباع سنت ہوتی ہے, اور اللہ والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی نہ کسی اللہ والے کی تربیت حاصل ہوتی ہے. تو یہ کچھ نشانیاں اللہ والوں کی ہر رات میں بتائی جا رہی تھی. آج کی اس مبارک رات میں بھی اللہ والوں کی ایک بڑی نشانی جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی انشاءاللہ ارادہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ والے صبر کرنے والے ہیں. مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں, آزمائشوں پہ صبر کرتے ہیں. اس صبر کو کیے بغیر اللہ تک کوئی نہیں پہنچتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان صبر کرنے والوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا, فرمایا ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو انسان کی زندگی ایسی کہ کئی مرتبہ زندگیوں میں مصیبتیں آتی ہیں, غم آتی ہے. یہ دنیا کا خاصہ ہے, ہر بندے کو مصیبت آئے گی, ہر بندے کو غم آئے گا. کئی مرتبہ مصیبتیں آتی ہیں, پھر خوشیاں آتی ہیں, پھر خوشیاں آتی ہیں تو پھر غم آتے ہیں. تو یہاں کے غم بھی عارضی, یہاں کی خوشیاں بھی عارضی, مگر کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ جی زندگی میں غم دیکھا ہی نہیں. غم ہر ایک کو آنا ہے, مصیبت ہر ایک پہ آنی ہے. ہر وقت ہم آزمائے جا رہے ہوتے ہیں ان مصیبتوں اور غموں کے ساتھ. تو کئی مرتبہ انسان ان مصیبتوں اور غموں کے ساتھ صحیح طرح سے ڈیل نہیں کرتا, اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی اٹھاتا ہے. اتنا زیادہ اس غم کا اس کے اوپر اثر ہو جاتا ہے کہ کئی مرتبہ انسان ذہنی طور پہ بھی مفلوج ہو جاتا ہے. کئی مرتبہ انسان کو فزیکل کوئی نہ کوئی پریشانی, فزیکل بیماری ہو جاتی ہے. اور کئی مرتبہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ بڑے گہرے ڈپریشن میں چلے جاتا ہے. انسان کے جو باہر کے حالات ہیں وہ اس کے جسم کے اوپر بہت زیادہ ایفیکٹ کرتے ہیں. کئی مرتبہ آپ عام لوگوں سے بھی پوچھیں گے, وہ کہیں گے جی آج کل ٹینشن چل رہا ہے, میرا بی پی ہائی ہے. واقعی ایسا ہوتا ہے, وہ جھوٹ تھوڑی کہہ رہا ہوتا ہے. کہ زندگی میں ایسے حالات چل رہے ہوتے ہیں اور اندر جسمانی طور پہ وہ صحیح فیل نہیں کر رہا ہوتا ہے, 100% فٹ نہیں ہوتا ہے. تو باہر کی چیزوں کا اثر جو ہے وہ انسان کے اندر پہ ہوتا ہے. اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے چھوڑ نہیں دیا, بلکہ اس سے ڈیل کرنے کا ایک قرآنی طریقہ بیان کیا. ایک قرآنی ترتیب ہے اس غم سے ڈیل کرنے کا, اور یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں اس قرآنی ترتیب سے اس غم کو ڈیل کرتے ہیں. اس لیے دو چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ, ایک تو اس غم کو وہ آرام سے ڈیل بھی کر لیتے ہیں, وہ غم انہیں اتنا پریشان نہیں کرتا, اور دوسرا یہ ہے کہ اس غم کو ڈیل کرنے کی وجہ سے, قرآنی طریقے سے ڈیل کرنے کی وجہ سے ان کو اللہ کا قرب بھی نصیب ہو جاتا ہے. تو غموں کو قرآنی طور پہ ڈیل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ انسان یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ غموں نے آنا ہے. یہ ممکن نہیں کہ غم نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا, وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ, ہم نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا. تو کچھ لوگوں کی طرف سے غم ضرور آئے گا اس دنیا میں، کبھی کہیں سے آئے گا، کبھی کہیں سے آئے گا، کبھی اپنوں سے آئے گا، کبھی غیروں سے آئے گا، تو کئی مرتبہ لوگوں کی طرف سے آتا ہے، کبھی ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ آتا ہے، تو کبھی کاروبار کرنے والوں کے ساتھ آتا ہے، تو غم آئے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم تم کو آزمائیں گے کبھی خوف کے ساتھ، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک کے ساتھ، بزنس ڈاؤن ہو جائے گا، وَنَقْصٍ مِّنْ أَمْوَالِ، کبھی تمہارے مال کے گھٹنے کے ساتھ، وَالْأَنفُسِ، کبھی لوگوں کے لے جانے کے ساتھ موت آ جائے گی، قریبی رشتے دار کی غم آ جائے گا. تو غم آنے ہیں کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی صورت میں. تو قرآنی سوچ ان غموں کے بارے میں یہ ہے کہ سب سے پہلے سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو تیار کر لیں، غم آنا ہے. کسی فارسی شاعر نے کہا دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد، کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو غم نہیں ہوتا، کہ اس کو کبھی غم آیا ہی نہ ہو. اگر ایسا کوئی ہے تو وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے. تو ہر ایک کو غم آنا ہے، مصیبت مشکلیں آنی ہے، تو ذہن بنانے کہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہی ایسا ہے. اگر اس دنیا میں ایسا ہوتا کہ کوئی غم نہ آتا، پھر دنیا اور جنت میں فرق کیا رہ جاتا؟ تو غموں کے بارے میں قرآنی سوچ یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ جی اس دنیا میں غم آنے ہیں، اور غموں کے بارے میں قرآنی سوچ دوسری یہ ہے کہ یہ جو غم ہے یہ اللہ تعالی بھیجتے ہیں. یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ جی اللہ تعالی بھیجتے ہیں، مگر جس پر غم آتا ہے نا، تو ہم کبھی کسی پہ غصہ اتار رہے ہوتے ہیں اور کبھی کسی پہ غصہ اتار رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم سے پوچھے گا نا کوئی کہ جی آپ کیوں اتنے غم زدہ لگ رہے ہیں، تو وہ آگے سے کہے گا کہ جی بیٹے نے غم زدہ کیا ہوا ہے، بیوی نے غم زدہ کیا ہوا ہے، عورتوں سے پوچھیں گے کہیں گی خاوند نے غم زدہ کیا ہوا ہے، ساس نے غم زدہ کیا ہوا ہے. تو لوگوں کو اور سچویشنز کو بلیم کریں گے، جی کاروبار نے غم زدہ کیا ہوا ہے. کئی مرتبہ ہم کہیں گے کہ جی مجھے جو ہے صحت نے غم زدہ کیا ہوا ہے، قرضوں نے غم زدہ کیا ہوا ہے. تو بہت ساری چیزوں کے ہم نام لے لیں گے، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا جو مجھے اللہ نے غم زدہ کیا ہوا ہے، تو یہ غم اللہ کی طرف سے آئے ہیں. تو قرآنی سوچ یہ ہے غموں کے بارے میں سب سے پہلی کہ یہ غم آنے ہیں. اس دنیا میں غم کا ہی آنا جو ہے وہ اس کو جنت سے الگ کرتا ہے. اور دوسری سوچ یہ کہ یہ غم جو ہے یہ لوگ نہیں بھیجتے ہمیں، یہ ہماری سچویشن ہمیں وہ غم نہیں بھیجتی، اللہ تعالی غم بھیجتے ہیں. جب بندہ اس طرح سوچتا ہے تو پھر اس کا غم سے ڈیل کرنے کا جو ریسپانس کرنے کا طریقہ ہے نا وہ بدل جاتا ہے. جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے غم دیا ہے نا، تو اب اس بیٹے پہ سارا وہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ اس بیٹے نے ایسا کیا ہی کیوں، یہ پڑھ کے نہیں دے رہا ہے، نالائق ہو گیا ہے، سکول نہیں جاتا، دوستوں میں گھرا رہتا ہے، ہر وقت انٹرنیٹ پہ بیٹھا رہتا ہے، تو سارا وقت یہی ذہن میں گھوم رہا ہوتا ہے. اپنے آفس پہ بھی ہوگا تو بھی یہی سوچ رہا ہوگا، گھر آئے گا تو بھی یہ سوچ رہا ہوگا، رات کو میاں بیوی بات کریں گے تو بھی یہی بات کریں گے کہ یہ بیٹا خراب ہو گیا ہے. اور یہ جو غم ہے اس کا یہی معاملہ ہے، جس چیز کے اندر انسان اپنا دل ڈال دیتا ہے نا، پھر اسی کی جو سوچ ہے نا وہ بار بار ذہن میں آتی ہے اور اس دل کو اور زیادہ اس غم میں ڈال دیتی ہے. تو غم کے بارے میں قرآنی سوچ یہ ہے کہ یہ بیٹا یا یہ بیٹی یا یہ جو ماحول، یہ سچویشن جو ہے، اس نے ہمیں غم نہیں بھیجا، بلکہ ہمیں اللہ رب العزت نے غم بھیجا. تو ہم کیونکہ ریسپانس اس بیٹے بیٹی کو دے رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کو نہیں دے رہے ہوتے، اس لیے وہ غم اور بڑھ جاتا ہے. بیٹے کو سمجھاتے ہیں، بیٹا آگے سے سمجھ کے نہیں دیتا ہے، تو غم اور بڑھ جاتا ہے. بیوی کو سمجھاتے ہیں، بیوی سے آگے سے سمجھ کے نہیں دیتی ہے تو غم اور بڑھ جاتا ہے. اپنے ورکرز کو سمجھاتے ہیں تو وہ آگے سے سمجھ کے نہیں دیتے، وہی غلطیاں کرتے ہیں، غم اور بڑھ جاتا ہے. صحت کو صحیح کرنے کی کوشش پہ کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ صحیح ہو کے نہیں دیتی تو غم اور بڑھ جاتا ہے. تو اللہ والوں میں عام بندوں میں یہ فرق ہے کہ اللہ والے جو ہیں، عام لوگ جو ہیں وہ سچویشن کو رسپونڈ کرتے ہیں اپنے غموں میں، اور اللہ والے جو ہیں وہ اللہ کو رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے غموں میں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سچویشن جو ہے یہ مجھے غم دے رہی ہے، اور اللہ والے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تو دونوں کا جو رسپانس کا طریقہ ہے اس غم کا وہ مختلف ہوتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی طرح سے غم کو رسپونڈ کرنے کی تعلیم دی، اور کئی مرتبہ آپ اپنے الفاظ مبارک کے ساتھ یہ سمجھاتے تھے، کئی مرتبہ اپنے ایکشنز کے ساتھ یہ سمجھاتے تھے. چنانچہ ایک صحابی آئے، نئے صحابی تھے، ان نون سے صحابی آئے اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت تشریف لائے اور آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شکایت شروع کر دی کہ جی انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے، انہوں نے ایسے کیا ہے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہاں تشریف فرما تھے. اب وہ بتائے جا رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خاموشی سے اس کی ساری بات سن رہے تھے. ساری بات وہ کرتا گیا، کرتے گئے، حتیٰ کہ آخر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں بھی اللہ کے نبی کو اپنا ویو پوائنٹ بتاؤں کہ ایسا نہیں، ایسے ہے. تو جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا ویو پوائنٹ بتانا شروع کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نشست سے کھڑے ہو گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی میری بات نہیں سنیں گے، میں نے بھی تو بتانا ہے کہ میں اصل میں صحیح ہوں، یہ غلط ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، جب تک تو خاموش تھا ایک فرشتہ تیری طرف سے اس کا جواب دے رہا تھا، اب جب تو نے اپنے الفاظ کھولے تو پھر فرشتہ چلے گیا، جب فرشتہ چلے گیا تو میرا بھی دل یہاں بیٹھنے کو نہیں کرتا، میں بھی چلے جاتا ہوں. کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے گی اس کا رسپانس جو ہے وہ دنیا اور سچویشن کو نہیں دینا، اس کا رسپانس سب سے پہلے اللہ رب العزت کو دینا ہے. تو آج ہم سب سے پہلے رسپانس جو ہے نا وہ دنیا کو دیتے ہیں. تھوڑا سا غم آیا، جس نے دیا ہے اس کو لگاتے ہیں زور سے. تو اس غم کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں غم ہے. کوئی یہ کہے نا کہ یار اس دنیا میں غم آئے ہی نہ، تو ایسا جو ہے یہ ممکن نہیں. ہاں ہمیں دعا کرنی چاہیے. تو اللہ والے جو ہے سچویشن کو رسپانس نہیں دیتے، اللہ کو رسپانس دیتے ہیں غم کی حالت میں. ہم عام طور پہ سچویشن کو رسپانس، اسی لیے تو جھگڑے کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، اور غم ہمارا ملٹیپلائی ہو رہا ہوتا ہے اس رسپانس کے اندر. چنانچہ ہمارے سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، اپنے وقت کے بڑے شیخ تھے. ان کے ایک مرید تھے خواجہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ. حضرت اقدس ثانوی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ ان کے جو یہ شاگرد تھے نا، یہ بھی اپنے وقت کے مجدد تھے. تو سوچیں وہ کیا شیخ ہوں گے. تو بڑے حضرت کے متعلقین مریدین تھے. تو ایک دن کوئی تعلق والا حضرت سے ملنے کے لیے آیا، پٹھان تھا. اس نے گھر پہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ جی میرے حضرت میری آنکھوں کی ٹھنڈک موجود ہے یا نہیں ہے. بڑی محبت سے اس نے اپنے حضرت کو مخاطب کر کے گھر سے اندر سے پوچھا کہ جی ہے یا نہیں ہے. اور گھر میں جو اہلیاں تھیں اس نے کہا کون آنکھوں کی ٹھنڈک، ایسا ہی عام سا بندہ ہے. اور خوب سنائی کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی نہیں ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے اور تو کس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اتنا زیادہ ان کے بارے میں گفتگو کی اور غلط گفتگو کی کہ وہ جو آدمی تھا اس کا تو دل بھر آیا کہ میرے شیخ دودیاں فائدہ اٹھاتی ہے اور اس عورت کو قدر نہیں ہے. تو بڑا اس کو غصہ آیا، چلے گیا واپس. اگلے دن حضرت سے ملاقات ہوئی تو حضرت کی خدمت میں آ کے بڑے آنسو بہائے کہ حضرت مجھے تو بہت افسوس ہوا، اس عورت کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں. آپ مجھے حکم کریں، میں آپ کے لیے دنیا کی سب سے زیادہ خدمت گزار عورت لے کے آؤں کہ جس نے آپ کی قدر نہیں کی. تو آپ نے فرمایا کہ تجھے کیا پتا، یہ جو مقام اللہ نے دیا ہے وہ اسی کی وجہ سے دیا ہے، اس پہ صبر کرنے کی وجہ سے دیا ہے. تو اللہ والے جو ہیں لوگوں کو رسپونڈ نہیں کرتے، سچویشنز کو رسپونڈ نہیں کرتے، اللہ کو رسپونڈ کرتے ہیں. اور اللہ کو تو ایک ہی دو ہی طرح سے رسپونڈ کیا، اللہ سے معافی مانگی جا سکتی ہے، اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے. تو صبر کی حالت میں اللہ والے جو ہیں یا تو اللہ سے معافیا مانگتے ہیں یا اللہ کے سامنے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں. ہمارے حضرت کے ایک بہت ہی قریبی ساتھی جو ہے، حضرت کے ساتھ بہت ٹریول کرتے تھے، انٹرنیشنل ٹریولز کرتے تھے بہت زیادہ، فرماتے ہیں کہ ایک ایئرپورٹ سے دوسرے، باہر کے ملک کے ایک ایئرپورٹ سے دوسرے ایئرپورٹ میں، یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک جانا تھا، اور ہمارے پاس ویزا بھی مکمل، سامان بیگیج بھی صحیح تھا، سب کچھ پورا تھا. اور ہمارا اس نے امیگریشن میں پاسپورٹ لیا، اور پاسپورٹ لے کے انہوں نے کہا جی آپ دونوں لائن سے ادھر آ جائیں، دونوں ادھر کھڑے ہو جائیں. کہتے ہیں مجھے بھی اور حضرت کو، ہم دونوں کو سائڈ پہ کھڑا کر دیا. کہتے ہیں مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ ہم تو پاسپورٹ بھی ہمارے جو تھے وہ باہر کے تھے، اور ہماری ساری چیزیں پوری ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساری کلیئرنس ہمیں موجود ہے، نہ ہمارا بیگیج ایکسس ہے، اس طرح ساری لائن میں ہم نے نکال کے ہمیں سائڈ پہ کیوں کھڑا کر دیا. تو وہ جو صاحب تھے ان کو بڑا غصہ آیا کہ میں ان کے سر پہ جا کے کچھ لگاؤں. تو وہ کوشش کر رہے تھے کہ میں اس کو سو کروں، تو میں اس کو یہ کروں، تو میں اس کو وہ کروں. اللہ نے فرمایا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو تکلیف دی ہے یہ اس نے نہیں دی ہے، یہ اللہ نے دی ہے. سوچ تیری کوئی اپنی غلطی ہے یا میری اپنی کوئی غلطی ہے، ادھر کھڑے ہو کے استغفار کرو اس کو کہا. تو تھوڑی دیر تک کھڑے رہے، وہ بھی ٹھنڈے ہو گئے. تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا جی سر آئیے، آپ کو لے کے جاتے ہیں، اور آرام سے جو ہے وہ پلین میں بورڈ کر گئے. اللہ والے سچویشنز کو رسپونڈ نہیں کرتے جیسے ہم رسپونڈ کر دیں، اس نے غم دیا ہے، اس نے تکلیف دی ہے، یہ کرنا ہے نہیں. وہ اللہ کو رسپونڈ کرتے ہیں، ذہن میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جی یہ تکلیف جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں اتصبرون فکان ربک بصیرا، کیا تو صبر نہیں کرے گا، تیرا رب ساری سچویشن کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے بھیجا، اب دیکھیں یہ کیسے آگے سے رسپونڈ کرتا ہے. اور یہ صبر کرنے والا یہ چھوٹا نہیں ہے، اس کا مقام اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی بھیجی، اے میرے پیارے موسیٰ، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی جتنی مخلوق ہے سب کے سب تیرے لیے مغفرت کی دعا کرے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس سے بڑھ کے میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق میرے لیے مغفرت کی دعا کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو ایسا چاہتا ہے کہ ساری مخلوق تیرے لیے مغفرت کی دعا کرے، پھر تجھے چاہیے کہ میرے بھیجے ہوئے مصیبت پر صبر کر لے. تو یہ صبر کرنے والا کئی مرتبہ لمبی عبادت سے وہ حاصل نہیں ہو سکتا جو اس صبر سے حاصل ہو سکتا، مگر یہ صبر انسان تب کرے گا نا جب وہ یہ سمجھے گا کہ یہ جو صبر آزما موقع آیا ہے اللہ نے بھیجا ہے، یہ کسی کی بنائی ہوئی چیز، کسی کی کیا ہمت کہ وہ مجھے تکلیف دے دے؟ کس کے پاس ہمت ہے کہ وہ تکلیف دوسرے کو دے دے؟ کئی مرتبہ کھڑے کھڑے انسان کو کوما ہو جاتا ہے، سجدے میں ہوتا ہے، مسجد نبوی میں ہوتا ہے، اور اسی وقت جان نکل جاتی ہے. ہم نے خود دیکھا یا سنا، دیکھا تو نہیں. تو بندے کے اندر کوئی ہمت ہے کہ وہ دوسرے کو کچھ کر سکے؟ اللہ اس کو اجازت نہ دے تو وہ کچھ کر بھی نہ سکے. یہ جو ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سنا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے رہے ہیں تو سنا رہے ہیں. تو اللہ والوں کی بڑی نشانی یہ ہے کہ جب تکلیف مصیبت مشکل آتی ہے وہ اس سچویشن کو رسپونڈ نہیں کرتے، وہ اللہ کو رسپونڈ کرتے ہیں.
فکان ربک بصیرا، فکان ربک بصیرا،
تیرا رب دیکھ رہا ہوتا ہے، صبر کر. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالی جو ہے، قیامت کے دن جب لوگ جمع ہو جائیں گے تو ایک آواز دی جائے گی کہ جن کا اللہ پہ کوئی حق ہے تو وہ اللہ سے اپنا حق لے لے. لوگ ایک دوسرے سے پوچھنا شروع ہو جائیں گے کہ اللہ پہ کس کا حق ہوگا جی، تو فرشتہ بتائے گا کہ اللہ پہ حق اس کا ہوگا جس نے دنیا میں ایسا صبر کیا جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو لوگ ایک ایک کر کے بتانا شروع کریں گے جی میں بھی کسی مشکل میں آیا تھا تو رو پڑا. کوئی کہے گا کہ میں بھی مشکل میں آیا تو رو پڑا، کہے گا میں نے بھی آنسو بہائے، کہے گا میں نے بھی آنسو. تو ایک گروپ بن جائے گا آنسو بہانے والوں کا غم کی وجہ سے. پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا اجر دیں گے، اتنا اجر دیں گے کہ وہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا. تو یہ صبر کرنے والا، اس کا اللہ کے یہاں بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے. اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ یہ صبر کرنا یہ چھوٹی تکلیف ہے، اور جو قیامت کی تکلیف ہے وہ بڑی تکلیف ہے. اور عقل یہی کہتی ہے کہ بڑے انعام کے لیے انسان چھوٹی تکلیف برداشت کر لیتا ہے. جو چوکی دار پوری پوری رات جاگ رہا ہوتا ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، اس کو نیند آ رہی ہوتی مگر اس کو پتا ہے کہ یہ پوری رات جاگوں گا تو مہینے کے آخر پہ انعام ملے گا، تنخواہ ملے گی. اس عورت کا بچہ نہیں ہوتا ہے، اس ہر وقت دعا کر رہی ہوتی ہے اللہ بچہ عطا فرما، حالانکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جب بچہ ملنا ہے نا تو 9 مہینے تو اس کو پیٹ میں رکھنا ہے، پھر 2 سال تک ہر چیز سے بیگانہ ہو جانا ہے. جب تک کہ وہ گود میں رہے گا تب تک کوئی اس کی لائف ہی نہیں ہوگی. پھر بھی اسی بچے کو مانگ رہی ہوتی ہے، کہتی ہے یہ تکلیف برداشت کر لوں گی. کہ بچے کی تکلیف، بچہ مل جانے کی جو خوشی ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے. تو اسی طرح اس دنیا میں غموں کے اندر انسان اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اس طرح غموں کو گزار لیں گے تو اس کے بدلے میں جو اجر ملنا ہے اس سے کئی زیادہ بڑا ہے. اور صبر کا اجر جو ہے وہ اللہ کا قرب ہے. اللہ والوں کی بڑی نشانی جو ہے وہ غموں پہ صبر کرنا ہے، غموں پہ صبر کرنا ہے. کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ان غموں پہ صبر کرنے کی ایکسپرٹیز حاصل ہوتی ہے. واقعی یہ اللہ والوں کی مثالیں ہمارے سامنے نہ ہوتی تو زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. چنانچہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے مدرسے سے نکلے اور کہیں راستے میں تھے، بازار میں تھے، لوگوں کے جھمکٹے میں کہیں آپ بیچ میں سے جا رہے تھے، ایک آدمی نے آ کے آپ کو سر عام لوگوں کے سامنے خوب گالی گلوچ کی، خوب بے عزت کیا، خوب ذلیل کیا. ہر بندہ دیکھ رہا تھا کہ اتنی زد اس نے بدتمیزی کی، اتنی بڑی آزمائش کی. ہر بندہ حیران کہ حضرت نے اس کو ریسپونڈ نہیں کیا، نہ کوئی اس کو جواب دیا، نہ اس سے غصے کا ارادہ کیا، نہ اس کو کوئی دھمکی دی، نہ اس کو کہا کہ اچھا بعد میں تجھے بتاتا ہوں، نہ اس وقت اس کے اوپر کوئی غصے کا اظہار کیا. حتیٰ کہ اس نے اپنے دل بھر کے بے عزتی کی، دل بھر کے اس نے فحش کلامی کی، دل بھر کے اس نے گالیاں دی اور وہ واپس چلے گیا. تو صرف وہ صبر نہیں کیا بلکہ حضرت اپنے گھر تشریف لے گئے اور ایک پورا تھیلا اشرفیوں کا بھر کے لے کے اور اس آدمی کے گھر پہ گئے اور کھٹکھٹایا. وہ باہر نکلا، سمجھا کہ شاید لڑنے کے لیے آئے ہیں، کوئی لڑائی ہوگی. تو اس کو کہا کہ یار یہ قبول کر لو میری طرف سے، کیونکہ تم نے اتنی اپنی نیکیاں مجھے دے دی تو میں اتنا خوش ہوا کہ اب میں تمہیں یہاں اپنی طرف سے ایک ہدیہ دینے کے لیے آیا. صبر
اتنا زیادہ اتنا زیادہ, کیونکہ توجہ اللہ کی طرف اتنی زیادہ. ہماری توجہ کیونکہ بالکل دنیا کی طرف مرکوز ہوتی ہے کہ جی اس نے غم دیا, اس نے غم دیا, یہ تکلیف دے رہا ہے, وہ تکلیف دے رہا ہے, اس لیے صبر ہی نہیں ہو سکتا. کبھی اس سے الجھتے ہیں, کبھی اس سے الجھتے ہیں, کبھی یہاں الجھتے ہیں, کبھی وہاں الجھتے ہیں, کبھی اس کو کمپلین کر رہے ہیں, کبھی اس کو کمپلین کر رہے ہیں. حالانکہ جس کو بھی کمپلین کرتے ہیں وہ کوئی کمپلین سننا پسند نہیں کرتا. ایک ہی ذات ہے جو ہماری کمپلین سننا پسند کرتی ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے. آپ اللہ سے کمپلین کریں گے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں گے. اس لیے صبر کے ساتھ, صبر کے اندر قرآنی طریقہ, مشکلوں کے اندر قرآنی طریقہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے تو اس چیز کو مانے کہ مشکلیں آنی ہیں, دوسرا یہ کہ انسان اس چیز کو بھی مانے کہ مشکلیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں, اور تیسرا اس چیز کو بھی مانے کہ اس مشکل پہ صبر کر لوں گا تو وہ اجر ملے گا کہ جو اجر میرے سارے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس صبر کو ہمارے دل کا حصہ بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صبر عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراد کو کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں.
نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو, شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو, تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے سلام لے لو, نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے دو, تمام دنیا کہ ہم ستائے سلام لے لو, نبی اکرم شکستہ کشتی ہے ہے تیز دارا، نظر سے روپوش ہے کنارا، شکستہ کشتی ہے تیز نارا، نظر سے روپوش ہے کنارا، نہیں کوئی ناخدا ہمارا، مقام لے لو نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا پیام لے لو، کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا پیام لے لو، یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، سنا ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا پیام لے لو.
الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے.
سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، میرے مالک جگ ہسائی سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. اے اللہ، یہ رمضان کا پہلا عشرہ یہ تو رحمت کا عشرہ ہے، اے اللہ اس رحمت کے عشرے میں ہم آپ سے آپ کی رحمت کو مانگتے ہیں. اے اللہ ہمارے حال پر بھی رحم فرما، اے اللہ ہمارے حال پر بھی رحم فرما، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ، یہ پورے 10 دن آپ کے نیک بندوں کی نشانیاں سنتے رہے، اے اللہ اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما، اللہ ہمیں بھی حصہ عطا فرما. اے اللہ، ہماری زبان کچھ اور ہے، ہمارے دل کچھ اور ہے، اے اللہ اس دل کی اصلاح فرما، اے اللہ اس دل کو زندہ فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ، میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا، اے اللہ نیک بندوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے بھی دلوں کو زندہ فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے حال پر بھی رحم فرما. اے اللہ، جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک، ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، ہمارے بھی انگ انگ میں اپنی محبت پیدا فرما، اے اللہ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، اے اللہ اپنے عشق کی آگ ہمارے سینوں میں پیدا فرما. اے اللہ، جو محبت آپ نے رومی اور رازی کو عطا فرمائی، اے اللہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما. اللہ، جو محبت آپ نے جامی اور سادی کو عطا فرمائی، اے اللہ کچھ حصہ ادھر بھی عطا فرما. میرے مالک، ہم کمزور ہیں، بڑا منہ چھوٹا منہ اور بڑی بات کرتے ہیں، مگر اے اللہ آپ سے آپ کے طلبگار ہیں. اللہ ہمیں اپنی امید میں ناکام نہ فرما، اللہ اپنی امید میں ناکام نہ فرما، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرما. اے اللہ، ہر غیر کی محبت سے اس دل کو پاک فرما. اے اللہ، ایک اپنی محبت ہمارے سینوں میں پیدا فرما. اے اللہ، ان رحمت کی راتوں میں ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے. اللہ، آپ کی رحمت کی نگاہ ہی تو پڑی تھی کہ فضیل بن عیاض جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو آپ نے اپنے اولیاء کا سردار بنا دیا. اللہ، آپ کی رحمت کی نگاہ پڑی بشر حافی جیسے شرابی کو آپ نے اپنی محبت کی شراب پلا دی. اللہ، ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے. اے اللہ، ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے. اے اللہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ کرم کے فیصلے فرما، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا روزے دار جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے فرشتوں کی جماعتیں آمین کہہ رہی ہوتی ہیں، اے اللہ ہم آپ کے ان معصوم فرشتوں کی آمین کا واسطہ دیتے ہیں، میرے مالک ہمارے حال پر بھی رحم فرما، اللہ ہمارے لیے بھی اپنے قرب کے راستے کو آسان فرما، اے اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اے اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان، میرے مالک ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اور اے اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، میرے مالک جو صحت کی وجہ سے پریشان، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اے اللہ سب سے بڑھ کے پریشانی یہ ہے کہ آپ ناراض ہیں، اے اللہ اس پریشانی کو بھی دور فرما، اللہ بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے، اے بے قصوں کے دستگیر، ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے گناہگاروں کے گناہوں پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دینے والے، میرے مالک ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی عطا فرما، اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی عطا فرما، اے اللہ اس صبر کی برکت والی عادت کو ہمارے دل کا وصف بنا، اللہ اس صبر کی برکت والی عادت جو ہے، اے اللہ اس بہترین عادت کو ہمارے دل میں بھی پیدا فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نگاہ فرما، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اے اللہ وہ اپنے دل کا غم کس کے سامنے بیان کرے، اللہ کون ہے جو دلوں کے غموں کو دور کرتا ہے، میرے مالک آپ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں، اے اللہ دلوں کے غموں کو دور فرما، اے اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما، اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے انگ انگ میں اپنی یاد پیدا فرما، اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، میرے مالک ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔